بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ انفال کی 12 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسن مسکری۔ سامعین ہماری یہ رات کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین آج اتوار ہے، 24 مہر 1401 ہجری شمسی مطابق 19 ربیع الاول 1444 ہجری قمری اور 16 اکتوبر 2022 عیسوی۔ ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام اسلامی تاریخ، اور نشریات کا اختتام دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہوگا۔ سامعین یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 11 نشستوں کے لیے ہونے والی ضمنی انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے۔ بائیڈن کے بیان پر پاکستانی رہنماؤں کے سخت رد عمل کے بعد امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان کی وضاحت، پاکستان پر اعتماد کا اظہار لیکن بیان واپس نہیں لیا۔ فضائی دفاعی میدان میں ایران کی پیش رفت، باور 373 میزائل کا 300 کلومیٹر کی مار کا تجربہ کامیاب رہا، ایرانی فضائیہ کے سربراہ کا بیان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 11 نشستوں کے لیے ہونے والی ضمنی انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی 8 نشستوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان، جبکہ 1 نشست پر سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی، حریف جماعتوں کے امیدواروں کے خلاف میدان میں اتری ہیں۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں سے 5 حلقوں میں عمران خان کو برتری حاصل ہے، جبکہ 3 حلقوں میں پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار آگے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے 3 میں 2 حلقوں میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو مخالفین پر برتری حاصل ہے۔ کراچی کے 1 حلقے کے سوا باقی تمام حلقوں میں پولنگ پر امن رہنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے جو بائیڈن کے حالیہ متنازع بیان کی وضاحت میں ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کے متعلق پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا لیکن بائیڈن کا بیان واپس نہیں لیا۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جیو نیوز کے نمائندے سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ کو ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم پر اعتماد ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ صدر جو بائیڈن سمجھتے ہیں کہ محفوظ اور خوشحال پاکستان امریکی مفادات کے لیے انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ طویل عرصے سے جاری تعاون کو بقول ان کے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ وضاحتی بیان ایسی حالت میں آیا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں جو بائیڈن کے بیان پر پاکستان کا سخت رد عمل سامنے آیا تھا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ میں امریکی سفیر کو طلب کر کے انہیں احتجاجی نوٹ دیا گیا، جبکہ وزیراعظم شہباز شریف اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سمیت سبھی اہم سیاستدانوں نے بائیڈن کے بیان کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اسے واپس لیے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستانی حکام کے شدید رد عمل اور احتجاج کے باوجود امریکی وزارت خارجہ نے نہ تو صدر بائیڈن کے بیان کو واپس لیا ہے اور نہ ہی ہتک آمیز الفاظ کے استعمال پر عذرخواہی کی ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک تقریر میں ہتک آمیز لہجے میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بے قاعدہ قرار دیتے ہوئے پاکستان کو دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں شمار کیا تھا۔ ایرانی ماہرین کے تیار کردہ دو دور مار میزائل سسٹم بابر 373 کا ابتدائی ٹیسٹ مکمل کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ یہ بات ایران کے ایئر ڈیفینس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا صباہی فرد نے تہران میں دفاع مقدس کے حوالے سے منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بابر 373 کے خصوصیات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ماہرین نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل صباہی فرد نے بتایا کہ اس میزائل کے ذریعے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر اڑنے والے ہدف کو نشانہ بنایا جا سکے گا، جو ماضی میں تقریباً ناممکن تھا۔ انہوں نے یہ بھی زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران دشمن کے اڈوں میں اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ ایران میں نمایاں ہونے والے حالیہ بلبوں اور بعض یورپی ملکوں میں ایران کے سفارت خانوں اور سفارتی مراکز پر حملے ایران کے دشمن ملکوں کی جاسوس تنظیموں کی منظم سازش کا نتیجہ تھے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے نائب چیئرمین عباس مقتدائی نے بتایا کہ انٹیلیجنس رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ اندرون ملک ہنگاموں اور بیرون ملک ایرانی سفارتی مراکز پر حملہ کرنے والوں کو بعض غیر ملکی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ہدایات دی جا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ اور وزیر انٹیلیجنس کی فراہم کردہ رپورٹوں کے مطابق حالیہ ہنگاموں میں گرفتار ہونے والے بلوائیوں نے بعض مغربی ملکوں، امریکہ اور اسرائیل سے رقم دریافت کرنے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ ایران میں حالیہ ہنگاموں کے دوران امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کے حکام و ان ملکوں کے ذرائع ابلاغ اور مغرب کے حمایت یافتہ انقلاب دشمن عناصر سے وابستہ فارسی چینل تحقیقات کے مراحل سے گزرنے والے ایک غم انگیز واقعے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے ایرانی قوم کے حقوق کی حمایت کے جھوٹے نعرے لگا کر بلوائیوں اور ایرانی عوام کی سلامتی کو دھرم بھرم کرنے والے عناصر کی حمایت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ایران کے حکومتی ترجمان علی بہادری جہرومی نے کہا ہے کہ حکومت ایٹمی صنعت کو ترقی کے راستے پر برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایرنا نیوز ایجنسی کے مطابق حکومت کے ترجمان نے کہا کہ ایران میں 200 سے زیادہ طبی مراکز میں ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے میں تیار شدہ ریڈیو میڈیسن کا باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے۔ علی بہادری جہرومی نے کہا کہ ایران ان ممالک میں بھی شامل ہونے کے لیے منصوبہ بندی کر چکا ہے جو ریسرچ ایٹمی ریئیکٹر بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹارگیٹ کو حاصل کرنے سے ایران کی ایٹمی صنعت سمیت زراعت، ادویات اور طب کی صنعتوں کے لیے بھی انتہائی روشن مستقبل متوقع ہے۔ واضح رہے کہ عام تصور کے برخلاف ایٹمی توانائی بنیادی سائنس کی حیثیت سے دوسری ٹیکنالوجیوں اور صنعتوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عراق کے کردستان ریجن میں ایران کی سرحدوں کے قریب امریکہ اور صہیونی حکومت کی حمایت یافتہ ہزاروں دہشت گردوں کے مراکز تہران کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے کہا کہ 3000 مسلح افراد ایران کی سرحدوں کے اس پار بم بنانے کے مراکز قائم کیے بیٹھے ہیں اور یہ بات ایران کے لیے کسی طور پر قابل قبول نہیں، اس کا تدارک کیا جائے گا۔ جنرل محمد باقری نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ان گروہوں نے اسلامی انقلاب کے ابتدائی ایام سے امریکہ اور دیگر دشمنوں کی سرپرستی میں عراق میں اڈے قائم کر رکھے ہیں اور حالیہ برسوں میں ایران کی سلامتی کے لیے خطرے میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل ان گروہوں کے باس کا انتخاب اور انہیں دہشت گردی کی تربیت دے کر ایران میں تخریب کاری کے لیے بھیجتا رہا ہے۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ یہ علاقے دراصل صہیونی اڈے ہیں اور ان میں سے اربیل میں قائم ایک اسرائیلی اڈے کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے حملوں کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران نے کئی بار عراقی کردستان ریجن کی حکومت کو جتلایا ہے کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں کہ ایران عراقی عوام کی ہر طرح سے مدد کر رہا ہے اور آپ نے ان افراد کو اپنے ہاں فوجی اڈے اور میڈیا چینل چلانے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ عراقی حکام نے بارہا ان گروہوں کی سرگرمیاں روکنے کی یقین دہانی بھی کرائی لیکن عملی قدم نہیں اٹھایا، لہذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ان گروہوں کا سد باب کیا جائے۔ فلسطین کی ایرین الاسود نامی استقامتی گروہ نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایرین الاسود نامی فلسطینی استقامتی گروپ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کا راستہ روکنا اور غاصب حکومت کا محاصرہ کر لینا تمام فلسطینیوں کی ذمہ داری ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کے پاس فلسطینیوں کے دست استقامت سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس گروپ کے بیان میں تمام فلسطینیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ تحریک مزاحمت کی بھرپور حمایت کریں، جبکہ فلسطین کے تمام استقامتی گروہوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے خلاف قریب الوقت جنگ کے لیے پوری طرح آمادہ رہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ایرین الاسود نامی استقامتی گروہ نے گزشتہ ہفتے نابلس میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے میں ایک اسرائیلی فوجی کے قتل کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ روسی فوج کے ایک ٹریننگ کیمپ میں فائرنگ کے نتیجے میں کم سے کم 11 فوجی ہلاک اور 15 دیگر زخمی ہو گئے۔ روسی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فائرنگ کا یہ واقعہ یوکرائن کی سرحد سے متصل بلگورود کے علاقے میں ایک فوجی ٹریننگ سینٹر میں مشق کے دوران پیش آیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ T20 ورلڈ کپ کے دوسرے کوالیفائنگ میچ میں نیدرلینڈ نے متحدہ عرب امارات کو شکست دے دی ہے۔ آسٹریلیا کے شہر جی لانگ میں T20 ورلڈ کپ کے دوسرے کوالیفائنگ میچ میں متحدہ عرب امارات نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوور میں 8 وکٹ کے نقصان پر 111 رن بنائے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے سب سے زیادہ 41 رن محمد وسیم نے بنائے۔ نیدرلینڈ کی ٹیم نے 112 رن کا ہدف آخری اوور میں 7 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا اور متحدہ عرب امارات کو 3 وکٹ سے شکست دے دی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام اسلامی تاریخ کا۔ پروگرام اسلامی تاریخ کے بعد دعائے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلامی تاریخ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام اسلامی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا وہ اسلامی تاریخ کے واقعات کے حوالے سے تھا، تاکہ ایک تاریخ آپ کے سامنے پیش کی جا سکے، اور ہم الحمدللہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہونی ہے وہ سید بطحا، سردار مکہ، سید القریش، حضرت ابو طالب ابن عبد المطلب علیہ السلام کے حوالے سے ہوگی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی ہیں۔ اگر آپ کی وہ زحمات نہ ہوتی تو پھر اسلام جو ہمارے پاس ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ محسن اسلام ہیں، آپ نے جو اپنی زندگی میں عظیم کارنامے انجام دیے اس میں ایک جو نمایاں آپ کا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی حمایت اور ان کی حفاظت۔ تو ناظرین، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے، دو مہمان ہوں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں، جناب مولانا محمد ذاکری ناصری صاحب۔ جناب مولانا محمد ذاکر ناصری صاحب قبلہ، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جن کا رابطہ ہوگا ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جناب سلمان حیدر نوری صاحب ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے اسٹوڈیو میں مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
علیکم السلام، میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔
جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں وہ جناب سلمان حیدر نوری صاحب ہیں، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، تو ہمارے ساتھ رہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جناب سلمان حیدر نوری صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہم بھی آپ کی خدمت میں شکر گزار ہیں۔
جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، جناب ابو طالب کے حوالے سے تو بڑی یعنی ایک مفصل بحث ہے، اس کے لیے ہمارا ایک پروگرام کافی نہیں ہے، لیکن جو مختصر وقت ہے اس سے استفادہ کریں گے کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام سے پہلے کس دین کے تابع تھے اور پیرو تھے، اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو آپ نے سوال فرمایا، اور جناب ابو طالب ایک عظیم شخصیت کا نام ہے،
بے شک،
کہ جس کو ہم محسن اسلام،
جی،
سید بطحا، سید القریش کے نام سے جانتے ہیں۔
جی
بہرحال، اس مختصر سی گفتگو اور اس مختصر سے پروگرام میں،
جی جی،
ہم جو ہے جناب ابو طالب کی پوری زندگی کے اوپر روشنی نہیں ڈال سکتے، لیکن آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہم جو ہے ایک روایت کے ذریعے،
جی،
اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔
جی
اسبا بن نباتا کی جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک اہم ترین صحابیوں میں سے ہیں،
اسبغ ابن نباتا،
اسبغ بن نباتا،
جی،
ایک دم یہی سوال جو آپ نے ابھی جی کیا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے یہی سوال کرتے ہیں۔
اللہ اکبر، یعنی جواب جو ہے مولا کائنات کی زبانی ہمارے ناظرین تک پہنچ رہا ہے۔
جی جی جی
بالکل،
مولا کائنات علیہ السلام کی زبانی جواب ہے۔
جی جی،
تو اسبا آ کے پوچھتے ہیں کہ اے امام امیر المومنین، آپ کے جد بزرگا جناب عبد المطلب،
جی،
اور آپ کے والد گرامی جناب ابو طالب،
جی،
اسلام سے پہلے کس دین کے پیروکار تھے؟
صحیح،
بالکل یہی سوال جو آپ نے ابھی،
جی جی،
یہاں پہ
میں نے آپ سے پوچھا۔
جی
جی،
تو دیکھیے امام فرما رہے ہیں، کانو یصلون الی البیت علی دین ابراہیم،
بے شک،
متمسکین بھی،
جی،
یعنی جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور
جناب عبد المطلب
ان کے والد گرامی جناب عبد المطلب،
جی،
یہ یصلون الی البیت یعنی کعبے خدا کی طرف رخ کر کے نماز، البتہ نماز سے مراد یہاں پہ وہی نماز دین ابراہیمی منظور ہے۔
جی بالکل،
جی، علی دین ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پہ قائم تھے، متمسکین بھی،
جی،
اور اسی دین کے پیروکار تھے کہ جو حضرت ابراہیم، بلکہ کسی اور روایت میں آیا ہے کہ،
جی،
فرما رہے ہیں حضرت ابو طالب اوصیاء الہی میں سے تھے، یعنی مبلغ دین ابراہیمی میں سے تھے قبل از اسلام،
جی،
لیکن جب رسول گرامی اسلام نے،
جی،
اسلام لایا اور اسلام جب
خدا کی شروع طرف کی سے
شروع کی ہے، جی، تو حضور کے اس دین میں داخل ہوئے،
جی،
اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے دین حدیف،
جی،
میں تھے، جی، جیسے کہ ہم زیارات میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں کہ،
جی،
کبھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا مثلا آپ زیارت میں اکثر زیارت میں ایسے آئے ہیں کہ اشہد انکم کنتم فی فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ،
بے شک بے شک،
یعنی امیر المومنین سے خطاب ہو کے، امام صادق سے خطاب ہو کے،
جی بالکل،
ائمہ طاہرین سے خطاب ہو کے آپ فرماتے ہیں فی الاسلاب الشامخہ،
جی
اسلاب شامخہ سے مراد یعنی جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب، کہ جو دین توحیدی اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے،
یعنی ان کے جو یہ اسلاب ہیں، یہ شامخہ بڑے بزرگ اسلاب ہیں، اور ارحام مطہرہ یعنی پاک رحموں سے منتقل ہو کے یہاں تک پہنچے،
بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے شیعہ امامیہ کا کہ کبھی بھی امام معصوم صلب غیر مطہر اور رحم غیر مطہر میں نہیں قرار پا سکتا، بالکل پاک و منزہ ہے اس جہت سے بھی،
یعنی ماں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے،
جی
اور باپ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے،
بالکل،
یعنی یہ غیر مسلم کوئی کافر نہیں ہو سکتا ان کے پورے سلسلے میں،
ان کے پورے سلسلے میں آبا و اجداد میں اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ ہے،
جی جی بالکل،
اور اس کے یعنی پاک و منزہ ہونے کے اوپر ہمارا یہ عقیدہ ہے شیعہ،
جی بالکل،
امامیہ کا.
بہت شکریہ قبلہ، اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں. جناب سلمان حیدر نوری صاحب آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ حضرت ابو طالب، چونکہ اس ان کی زندگی پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو زندگی میں ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے انسان کی ولادت کا، کہ اس کی ولادت کہاں پر ہوئی، کس ماحول میں ہوئی، کس گھرانے میں ہوئی، تو ہم آپ سے اسی حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کس مقام پر اور کب اور کس گھرانے میں ہوئی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں شکر کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع نصیب ہوا کہ میں اس عظیم شخصیت کے حوالے سے گفتگو کروں. جیسا کہ آپ نے بھی اس سے پہلے گفتگو ملاحظہ فرمائی،
جی
جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت،
جی
جب ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ آپ کی ولادت نبی اکرم کی ولادت سے 35 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی.
صحیح.
اور وہ عظیم گھرانہ، وہ عظیم خانوادہ جس میں آپ نے آنکھیں کھولی،
جی
وہ قریش کا وہ نامور گھرانہ تھا،
جی
کہ جس میں جناب ہاشم جیسے آپ کے مورث اعلیٰ گزرے ہیں،
بے شک،
اور خود آپ کے والد محترم کی شخصیت ایک نایاب اور نامور شخصیت تھی سرزمین عرب پر،
جی
اس کا کوئی مثال اور کوئی ثانی نہیں ملتا.
جی
آپ قریش کے لیے وہ عظیم پناہ گاہ اور عظیم سرپرستی رکھتے تھے کہ جو بے مثال تھی، اور خود جناب عبد المطلب کی شخصیت کا جب ہم دیکھتے ہیں،
جی
تو اس دور میں جب کہ ہر طرف مکے میں آلودگیاں تھی، طرح طرح کے جرائم ہو رہے تھے، طرح طرح کی خباستیں تھیں،
خرافات سے بھرا ہوا معاشرہ،
خرافات سے چھلک رہا تھا معاشرہ،
جی
ایسے دور میں بھی آپ بالکل پاک و پاکیزہ اور منزہ تھے، اور اس دور میں بھی آپ قیامت پر عقیدہ رکھتے اور لوگوں کو تاکید کرتے تھے قیامت کی سزا اور جزا کے حوالے سے.
جی بالکل.
اور آپ کے ایمان اور آپ کی عظمت کے حوالے سے خالی یہ کہ یہ جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ جو آپ نے ابراہہ کے سامنے کہا،
جی
اور ابراہہ سے گویا ایک مباہلہ کیا، جب وہ اپنے جاہ و جلال اور لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، جی اور یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی طاقت کے زوم میں اس خانہ خدا کو مسمار کر دوں،
جی
تو اور ہوا بھی بہت سے جو لوگ سامنے آئے وہ سب کو رونتا ہوا آگے چلا گیا.
صحیح.
لیکن جیسے یہاں تک پہنچا اور گفتگو مختصر کرتے ہوئے جیسے ہی جناب عبد المطلب سے آپ کی برخورد ہوئی اس سے ابراہہ سے،
جی جی
تو اس وقت جب اس نے دیکھا کہ یہ بندہ کتنا پرسکون، میں ان کے جو عقیدے کی بنیاد ہے خانہ کعبہ اسے مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں،
جی
اور یہ اونٹوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں،
صحیح
کہ میں تو آپ کو اس سے کہیں زیادہ عظیم مانتا تھا،
جی
تو وہاں پرسکون لہجے میں ایک ہی جملہ کہا،
جی
کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور جو اس گھر کا مالک ہے وہ اس کے لیے کافی ہے.
صحیح.
تو یہ خود یہ جملہ نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ کی عظمت اور آپ کے اعتقاد اور آپ کے یقین کی، کہ اگر واقع آدمی اللہ کے ساتھ ہو اور اس کے ارادے میں ہو، اگرچہ وہ خالی ہاتھ ہو،
جی
لیکن پھر بھی اس کی پشت پہ نصرت الہی رہتی ہے.
جی جناب سلمان حیدر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، واقعی بہت اچھے مطالب تھے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ سے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام آگے بڑھے گا، لیکن اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے. دیکھیے، ایک اہم کردار ہے جناب ابو طالب کی زندگی میں. جب ہم تاریخ کے زاویے سے دیکھتے ہیں جناب ابو طالب کی زندگی، تو ایک نہایت اہم کارنامہ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا ہے، کہ جو جناب عبد المطلب کے بعد آپ کے سپرد ہوتی ہے. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب ہی کا انتخاب اس کفالت کے لیے کیوں کیا گیا، آپ اس کے اوپر بھی شکریہ.
دیکھیے، اس سوال کا جواب بھی میں خود جناب عبد المطلب علیہ السلام کی زبانی، اور انہوں نے اس کفالت کو جناب ابو طالب کے حوالے کرتے وقت یہ جملہ فرمایا جی. تو ملاحظہ فرمائیں، ایسے ہی قریش میں بہت سے بزرگان تھے، لیکن جناب پیغمبر گرامی کی کفالت کو جناب ابو طالب کے حوالے کیوں کیا
جی.
تو اس میں اگر ہم تاریخ کے حوالے سے تاریخ کا اوراق پلٹا کے دیکھیں، تو دیکھیں بالکل جواب واضح سے مل جاتے ہیں
جی.
سب سے پہلی علت جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب میں کچھ خصوصیات تھیں، جیسے کہ ہمارے مولانا صاحب نے بھی اس سے پہلے بیان کیا. ان میں سب سے پہلی جو خصلت تھی وہ امانت داری اور دیانت داری. بالکل جب خود عبد المطلب کے آخری وقت تھا، یعنی رحلت کا ٹائم تھا، تو اسی وقت جناب ابو طالب سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا ابا طالب انی قد عرفت دیانتک و امانتک،
اللہ اکبر جی،
فکن له کما کنت له، یعنی اے ابو طالب انی قد عرفت دیانتک و امانتک، میں بالکل بخوبی جانتا ہوں آپ کی دیانت اور آپ کی امانت داری،
آپ کی دینداری اور آپ کی امانت داری، دونوں کو جانتا ہوں،
اور امانت داری دونوں کو میں بخوبی جانتا ہوں
جی.
اسی لیے میں اس شخصیت کو آپ کے سپرد اور آپ کی کفالت میں دے رہا ہوں، آپ کی سرپرستی میں
جی جی.
فکن لہو کما کنت لہو
جی.
تو پس آپ گویا اس کے لیے، جناب پیغمبر گرامی اسلام کی شخصیت کے لیے بالکل وہی ہوں گے جو میں ان کے لیے تھا.
اللہ اکبر،
ایک ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے جناب ابو طالب. تو اسی جملے کے ساتھ جناب عبد المطلب نے
جی
حوالہ کیا پیغمبر گرامی اسلام کی کفالت کو
جی جی
ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایک علت
جی.
اور دوسری علت جی. اگر آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں
جی.
تو یہ بخوبی آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب عبد المطلب شیخ القریش، یعنی قریش کا جو ہے سب سے بزرگ قریش تھے
بے شک.
تو جتنے بھی مناصب اور جتنے بھی مقام و پوسٹ تھے قریش میں، وہ سب جو ہے جناب عبد المطلب کی زندگی میں ان کے حوالے
جی.
جیسے آپ کہہ سکتے ہیں سقایت الحاج،
بالکل،
اور یہ حاجیوں کے لیے جو ہے وہاں پہ جگہ فراہم کرنا
جی
ان
جی.
تمام چیزوں میں جناب عبد المطلب، اور اجتماعی لیول پہ
جی.
اجتماعی لیول پہ جی. ایک بہت عظیم شخصیت تھی.
بالکل، ان کی زندگی میں ملتا ہے کہ جو یعنی ان میں اختلافات ہوتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے، وہ سب بھی جناب عبد المطلب حل کرتے تھے.
بالکل، یعنی جناب عبد المطلب،
ان میں اولیاء بھی نصب کرنے ہوتے تھے، کسی کو والی کہیں کا بنا کے بھیجنا ہے، وہ بھی جناب عبد المطلب کے سپرد تھا. یہ
جی بالکل تاریخ جی. میں یہ سب چیزیں، یعنی ابھی ہم پورے نہیں گن سکتے، لیکن
جی جی.
یہ سب چیزیں جو ہے یہ مناسب اجتماعی سب جناب عبد المطلب کے حوالے تھا
جی.
تو کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ یہ تمام مناسب
جی.
جب جناب عبد المطلب اس دنیا سے جا رہے تھے، یہ جی. تمام مناسب جناب ابو طالب،
سارے عہدے جناب ابو طالب،
من جملہ ان میں سے ایک اہم ترین
وہ کفالت
کام وہ کفالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھا.
جی بالکل,
اس کو جو ہے جناب ابو طالب کے حوالے کیا.
جی بالکل,
ایک یہ علت, اور تیسری علت خود جناب ابو طالب کی صبر و تحمل. تمام مشکلات میں وہ تحمل کر سکتے تھے, ان کے اندر یہ روحیہ, یہ پاور ان کے اندر تھا کہ
نفسیاتی طور پہ اتنے مضبوط تھے,
اتنے مضبوط تھے کہ یہ تمام مشکلات کو حل کر سکتے تھے.
بے شک,
اللہ اور ہر موڑ پہ اس یعنی نبی اکرم کی مدد کر سکتے تھے, اسی لیے حوالہ کیا کہ
یعنی جناب عبد المطلب اس بات کو جانتے تھے کہ اگر کتنی بھی بڑی مشکل آئے گی تو ابو طالب خود اس کو برداشت کریں گے اور میرے بھتیجے تک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ مشکل نہیں پہنچے گی. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. اجازت دیجیے ہم جناب سلمان نوری صاحب سے یہ سوال پوچھتے ہیں. سلمان صاحب جی, آپ کی خدمت میں ہے, آپ سے بھی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو کفالت کی ایک ذمہ داری تھی, اس کے حوالے سے آپ بیان فرمائیں کہ کس طریقے سے اور کب جناب ابو طالب کے سپرد کی گئی, اس واقعے پر آپ روشنی ڈالیں.
جیسا کہ آپ نے مفصل ابھی اس حوالے سے گفتگو سنی
جی
کہ کیوں جناب ابو طالب تک یہ ہاں اس کفالت کے لیے انتخاب کیا گیا. میں چاہتا ہوں کہ اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ کس طریقے سے یہ شرف جناب ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں آیا.
بالکل,
کیسے یہ شرف آپ تک پہنچا.
جی
تو جب تاریخ میں جاتے ہیں تو سلسلے میں ہمیں تین باتیں ملتی ہیں.
جی
یہ تین نظریے ملتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ شرف آپ تک منتقل ہوا. اس میں پہلا جس کی طرف آگر نے روشنی ڈالی
جی
کہ خود اپنی وصیت میں وقت آخر جناب عبد المطلب نے اس ذمہ داری کو آپ کے حوالے کیا.
صحیح,
اور آپ نے اسے قبول فرمایا
جی.
اس کے اسباب و علل آپ نے بھی سماعت فرمایا
جی.
لیکن یہیں پہ تاریخ یہ بھی کہتی ہے جس میں پیشتر حوالہ مدارج النبوہ کا
جی,
اس میں بیان کرتے ہیں کہ خود ان سے کہا کہ آپ کون ہیں جو آپ سے ذمہ داری قبول کرے, کا خود آپ ان سے کہیں, یہ خود فہیم ہے, ذہین ہے, باشعور ہیں, یہ کس کی کفالت کو قبول فرماتے ہیں. تو آپ نے ان سب میں سے حضرت ابو طالب مومن قریش کو چنا اپنی کفالت کے لیے.
بالکل, جبکہ دوسرے فرزند بھی وہاں پہ موجود تھے جناب عبد المطلب کے,
جناب حمزہ جیسی شخصیت بھی اور وہاں اور نامور موجود تھی
جی.
لیکن یہاں پہ اس سے ایک بہترین یہ استفادہ ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام
جی
صرف کفیل حضرت محمد مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ آپ نبی اکرم کی پسندیدہ شخصیت بھی ہیں.
بے شک, بالکل بالکل, یہ انتخاب صرف جناب عبد المطلب کا نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے.
احسنت, جی دوسرے یہ دوسرا طریقہ, اور تیسرا اس میں لکھا ہے کہ آپ نے قرآن دازی کی, سب کا نام لکھا تھا, کسی کو شکوہ شکایت نہ رہے, اور قرآن میں جو ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام آیا.
اس کا مطلب خدا کی طرف سے بھی یہی حکم تھا.
جی
جی بالکل,
یہ تین نظریے تھے جو سلسلے میں کہ یہ کیسے یہ ذمہ داری کفالت کی عظیم ذمہ داری جناب ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں آئی.
جی بہت شکریہ, اجازت دیجیے یہاں پر ایک مختصر توقفہ لیتے ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے, اور آپ نے دیکھا کہ جو کفالت جناب ابو طالب کے سپرد کی گئی ہے کس طریقے سے اور کن اسباب اور علل کی بنا پر یہ کفالت انجام پائی ہے. اجازت دیجیے ایک مختصر توقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, ہمارے ساتھ رہیں, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ, آپ کی خدمت میں ہیں, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی فرمان موجود ہے, تاریخ نے اس کو نقل کیا ہو, تو ہم آپ کی خدمت میں آپ سے سننا چاہیں گے.
جی ضرور, جناب ابو طالب کے بارے میں رسول گرامی اسلام کے اقوال بہت ہیں.
جی
دیکھیں, آپ تاریخ میں آیا ہے کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب ہو کے فرمایا, یا عم لقد ربیت صغیرا وکفلت یتیما ونصرت کبیرا فجزاک اللہ خیرا.
اللہ اکبر, بے شک
یہ نبی اکرم فرما رہے ہیں
جی
ایک اس شخصیت کے بارے میں, جناب ابو طالب کے بارے میں
جی
فرما رہے ہیں, اے چچا, اے ام, بچپنے میں میری تربیت کی آپ نے
جی.
یعنی ابو طالب کی دیکھیں اہمیت, دیکھیں
جی
نبی اکرم جو شخص سے اول ہستی ہے,
بے شک
اس کی تربیت کے لیے
جی
اور اس کی پرورش جو ہے جناب ابو طالب کی گود میں.
بالکل, اور خود قرآن کہتا ہے اس کو کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو پناہ نہیں دی؟ جی, علم یجد کا یتیم
فآوا. تو وہی آوا, وہی مأوا جو ہے نبی مکرم اسلام کے لیے جناب ابو طالب کی گود. وکفلت یتیمن, اور یتیمی حالت میں کفالت جس نے قبول کی, یہ رسول خدا فرما رہے ہیں جناب ابو طالب سے, وہ آپ ہیں. ونصرت کبیرن, اور جب میں بڑا ہوا تو اس وقت نصرت کریمن, نصرت اور مدد اور یاری کے لیے آپ پہنچے
میری مدد کے لیے.
فجزاک اللہ خیرا, اے ام, اے چچا, خدا وند متعال آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں یہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ تاریخ میں آیا ہے, ما زالت قریش قائدۃ عنی حتی مات ابو طالب. یہ رسول گرامی اسلام جناب ابو طالب کے بارے میں فرما رہے ہیں. یعنی قریش اس وقت تک جرأت نہیں تھی قریش میں میرے ساتھ جو ہے آ کے عداوت کریں جب تک ابو طالب زندہ تھے. لیکن جب جناب ابو طالب کی رحلت ہوئی, من جملہ کیوں ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف جناب پیغمبر گرامی اسلام نے,
ان علتوں میں سے
فوراً ان علتوں میں سے ایک علت یہ ہے کہ
محافظ
رسول جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے.
بہت شکریہ قبلہ, جزاک اللہ, آپ سے اجازت چاہتے ہیں یہیں پر, ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف چلتے ہیں. سلمان صاحب آپ کی خدمت میں ہیں, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, دیکھیے سوالات بہت زیادہ تھے لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی, لیکن آخر میں مختصر طور پہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب کی زندگی کا اگر ہمیں خلاصہ کریں اور یہ پوچھنا چاہیں آپ سے کہ ان کی زندگی میں سب سے اہم ترین کارنامہ کیا تھا, تو آپ اس کو, آپ کی نظر میں وہ کیا ہے, اس کے اوپر آپ ایک مختصر سی روشنی ڈالیں.
دیکھیے اس سلسلے میں جی کئی نقطے عرض کیے جا سکتے ہیں, لیکن جتنا بیان ہو سکے اتنا بھی خدمت میں حاضر ہے. جی ایک سب سے پہلا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ آپ کا سلیقہ یتیم پروری ہے.
اللہ اکبر,
کہ آپ نے کس حسن و خوبی اور کس احسن طریقے سے نبی اکرم کی پرورش کی.
جی
کہ ایک تاریخ کا یہ جملہ کہ خود جناب ابو طالب علیہ السلام کے بچوں کو تو کبھی پریشان حالت میں دیکھا گیا ہے,
اللہ اکبر, جی,
لیکن کبھی بھی نبی کرم کو پریشان حالت میں الجھے ہوئے بال ہوں ایسا نہیں دیکھا گیا.
جی بالکل,
تو خود تاریخ میں یہ بات آ جانا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے.
جی
چونکہ تاریخ میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے, جب اس میں کچھ انوکھا پن ہوتا ہے تو وہ جزو تاریخ بنتی ہے
بے شک.
دوسرے ایک عظیم چیز یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جب ہم یتیم پروری کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے وہ اس کے لیے راشن کا ہے, کھانے پینے کا ہے, لباس کا ہے.
جی
لیکن یہاں پہ ایک بزرگوار کا بہت اچھا جملہ ہے
جی
جو مجھے بہت پسند ہے.
جی
فرماتے ہیں کہ یتیم کا راشن دینے والا نہیں مرا ہے.
جی
راشن تو اسے مل ہی جائے گا,
وہ تو خدا کی ذمہ داری ہے,
راشن تو اسے ملنے والا ہی ہے.
بے شک
لیکن ایک اہم چیز جو اس سے جدا ہوئی ہے وہ شفقت پدارانہ ہے.
بے شک.
تو لہٰذا جہاں اسے اس کھانے پینے اور لباس کی ضرورت ہے وہیں اسے ضرورت ہے کوئی ایسا ہمدرد, شفیق, مہربان ایسا ہو کہ جب اس کے پاس جائے تو اسے شفقت پدری محسوس ہو.
بے شک
اس کو پدرانہ انس اور محبت اور ہمدردی ہو. تو یہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے, اس کی طرف بھی جہاں ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں وہیں شفقت و مہربانی اور یتیم کے اکرام کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے.
جی بہت شکریہ قبلہ, آپ سے ہم مزید جو ہمارے پاس وقت ہے اس کے حوالے سے جاننا چاہیں گے, اگر آپ تربیت فرزند کے حوالے سے, چونکہ ایک بڑا اچھا گوشہ انہوں نے یہاں پہ دیا ہے کہ مثلا کس طریقے سے انہوں نے تربیت کی ہے, تو اگر آپ تربیت کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں آپ کی خدمت میں.
جی ضرور, تو دیکھیں جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام ان کے 6 فرزند تھے, جناب عقیل, جناب طالب, جناب جعفر اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب.
فرزند ہیں آپ کے, چار بیٹے ہیں,
چار بیٹے اور دو بیٹیاں کی جو تاریخ میں ان کے نام آئے ہیں. تو آپ دیکھیں طالب کے بارے میں تو تاریخ میں اتنی ساری معلومات نہیں, لیکن اگر جعفر کے لحاظ سے دیکھا جائے اور جناب عقیل کے حوالے سے دیکھا جائے اور جناب امیر المومنین کے حوالے سے دیکھا جائے,
کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے,
کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تاریخ میں ان کے کارنامے بالکل واضح اور روشن ہے. آل عقیل اور آل جعفر طیار کی جو شخصیت ملی ہے ان کو,
جی جی
یہ سب یہی تربیت کی بنا پہ
ہے.
اور اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ
جی
جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں
جی
وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی جو شب
ہجرت آپ کی قربانی,
ہجرت آپ کی قربانی, یہ قربانی دینا شعب ابی طالب نے جناب ابو طالب نے اپنے بچوں کو سکھایا. تاریخ میں آیا ہے رات ایک رات میں رسول گرامی اسلام کے بستر پہ اپنے بیٹوں کو یعنی تین تین مرتبہ سلاتے تھے اور تین مرتبہ تبدیل کرتے تھے کہ کہیں مشرکین کے ہاتھ نہ چلا جائے. جناب رسول گرامی
بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت اہم نقطہ تھا اور بہت اچھے مطالب تھے. آپ کے شکر گزار ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ. سلمان صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں, آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں, خدا آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. فی الحال پروگرام ہمارے اختتام کو پہنچا اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں. واقعی جناب ابو طالب کی تربیت اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی زندگی کا کارنامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو بس میں مختصر طور پر یہ کہوں گا کہ دو بچے پلے ہیں جناب ابو طالب کے آغوش میں, اگرچہ دوسرے بچے بھی ہیں لیکن نمایاں تاریخ میں دو بچے, ایک کون, ایک سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اگر جناب ابو طالب کی تربیت کو, ان کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کے فضائل اور کمالات کو آپ جمع کریں اور جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس کے بعد جناب ابو طالب کی شخصیت نظر آ سکتی ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلته، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاز الغاز الغاز، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.